سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 سے 53 تک ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیات میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، زیادہ تر آپ کو جنت اور جہنم والوں کا ذکر ملے گا، آراف والوں کا ذکر ملے گا، اور آگے انشاءاللہ تعالی آپ آیت 44 سے تقریباً دیکھ لیں گے، آگے ایک رکوع تک تقریباً نا، جنت اور جہنم والوں کی بات چیت، ان کی آپس میں کنورسیشن، وہ آپ کو سنائی جائے گی کہ کیا کنورسیشن وہ کریں گے۔ ان الذین کذبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا۔ تکذیب کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، جھٹلانا، اور صرف یہ نہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کفر کرنا، انکار کرنا، وہ تو ہے، ایک خود ریجیکٹ کرنا، آگے بڑھ کے بولنا بھی کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، بھی آیاتی نا، ہماری آیات کو۔ اللہ کی آیات کیا ہیں؟ اللہ کی آیات، یہ تو ساری کائنات اللہ کی آیات ہی ہے نا، یہ سب اللہ کی نشانیاں، یہ درخت بھی، آسمان بھی، زمین، چرند پر، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن یہاں پہ کون سی آیات کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آیات جو ہم قرآن کریم کے پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کی بات، ان کو جھٹلا دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ واستکبروا عنہا، اور انہوں نے استکبار کیا، انہوں نے تکبر کیا، عنہا، عن سے ہا، ان، کن سے تکبر کیا، پیچھے دیکھیں کیا ہے، آیات، آیات سے انہوں نے تکبر کیا۔ آیات سے تکبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں آج تک تو تکبر کرنا وہ پتہ ہے جو مال سے میں کوئی تکبر کرتا ہے، کوئی اپنے خاندان پہ، کوئی اپنے حسن پہ تکبر کرتا ہے، کوئی اپنی بڑی نوکری پہ تکبر کرتا ہے۔ تو آیات پہ تکبر کیا چیز ہے؟ یعنی آیات پہ تکبر یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی آیات کے مقابلے میں خود کو اتنی بڑی چیز سمجھے، اپنی عقل کو، چاہے اپنی انٹلیکٹ کو، اپنی سمجھ کو، کہ وہ کہے کہ بس یہ کیا، مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا، یہ کیوں ایسے کہا گیا ہے، یہ کیا ایسی بات ہے، اس کے اوپر نکتہ چینی کرے، اس کے اوپر اپنی زبان کھولے، اللہ کی آیات کو چھوٹا سمجھے، عیب نکالنے ہوتے ہیں نا، یعنی کرٹیسائز کرنا شروع کر دے۔ کرٹیسائز بھی انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اللہ کی آیات کے مقابلے۔ ورنہ دیکھیں، اللہ کی آیات سامنے آئیں، ایک بندہ دیکھیں نہیں عمل کر پاتا، تب بھی وہ یہ ہوتا ہے کہ عاجزی سے جھک جائے، ہاں میں اس کو مانتا ہوں، میں عمل کی کوشش کر رہی ہوں، پتہ نہیں مجھ سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، میں عمل کی کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن ایک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننا، اور یہ کیا بات ہوئی، یہ تو مجھے بات ہی نہیں اس کو سمجھ آتی، یہ کون سی بات ہوئی، اس طرح سے کہنا کہ یہ اس طرح نہیں کرو، اور یہ اس طرح سے کیوں کہا گیا ہے، اور یہ ایسے کیوں، اس کی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، یہ بھلا کیا بات ہوئی، اس طرح کی باتیں، یعنی ان کے اوپر، ان سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا کہ آپ اپنے آپ کو سوچ رہے ہوں کہ اللہ کی آیتیں تو کوئی بھی چیز نہیں، میری عقل سب سے بڑی ہے، یہ تکبر ہے اللہ کی آیات کے مقابلے، اللہ کے احکامات کے مقابلے، اپنی سمجھ کو سمجھنا کہ یہ آیتیں کیا بتاتی ہیں، مجھے آج کا زیادہ پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو جرم ہو گئے، ایک چیز نہیں ہے یہاں پہ، تکذیب بھی ہے اور استکبار بھی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان منہ سے تو نہیں تکذیب کرتا، بول کے تو نہیں کرتا، مگر اپنے عمل سے کرتا ہے، میں نہیں مانتی اس کو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو مرضی کہتے رہے، اس سے کیا، ہمیں جو چیز سوٹ کرے گی ہم تو وہی کریں گے، یہ ہمارے تو آج کے لائف سٹائل میں یہ تو نہیں فٹ ہوتی۔ اور یہ کیا ہر وقت ڈرانے والی باتیں بتاتے رہتے ہیں اور اس طرح کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ تو یعنی میں بہت بڑی چیز ہوں، یہ تو میرے لیے آیتیں ہیں ہی نہیں ڈرانے والی، یہ ہاں جنت کی باتیں ہمیں سناؤ، لیکن یہ کیا بات ہے؟ یعنی اپنے آپ کو آپ سمجھ چکے ہیں کہ ہم تو جنت کے ہی قابل ہیں، اور یہ کیا ہمیں اس طرح کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ بھی تکبر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو تکبر ڈفرینٹ ویز میں انسان اس کا اظہار کرتا ہے، جب بھی وہ اللہ کے احکامات کو کچھ نہیں سمجھتا نا، کچھ نہیں، 21st century میں یہ احکامات کیا چیز ہیں، وہ تکبر ہی تو ہے، وہ تکبر بول رہا ہے، کچھ اور چیز نہیں ہے. اور یعنی انسان بعض دفعہ اپنے رویے سے بتا رہا ہوتا ہے. اب ایسے لوگ، ٹھیک ہے دنیا میں تم کر لو جو من مانی کرنا ہے، جو انکار کرنے ہیں، جو تم نے بولنا ہے. یہاں پہ تو اللہ نے سب کو آزادی دی ہوئی، کسی کی زبان بھی نہیں پکڑی ہوئی، جو دل چاہتا ہے، طرح طرح کی بولیاں ہیں، جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ بول رہا ہے. جس مجلس میں آپ بیٹھو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات اللہ کے دین پہ، قرآن پہ، اللہ کے احکامات پہ، ایسی ایسی باتیں لوگ لگاتے ہیں اور بالکل ڈرتے نہیں ہیں. یہ تکبر ہے. ورنہ اللہ کا کلام تو ایسی چیز ہے، اکرما جب پڑھتے تھے اللہ کے کلام کو تو پڑھتے پڑھتے اتنا روتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میری یعنی کہ میرے رب کی باتیں ہیں. پھر تو انسان کا یہ حال ہونا چاہیے، یہ میں بات کس کی پڑھ رہا ہوں یہ تو سوچوں. ایسا انسان کوئی زبان درازی کر سکتا ہے جو یہ سمجھ لے کہ یہ بات کس کی ہے، اس ہستی کو جانتے بھی ہو کس کی بات ہے؟ آپ کیسے منہ شگافیاں کر سکتے ہو، کیسے بڑی بڑی باتیں منہ سے نکال سکتے ہو؟ یہ تکبر ہے. تو وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے دنیا میں کر لو جو کرنا ہے، بولنا ہے جتنا بولو، لیکن مرتے وقت ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. ابھی چھٹی ملی بھی ہے نا، تو ٹھیک ہے اس کے بعد جب مرنے کا ٹائم آئے گا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. تو آسمانوں کے دروازے کس چیز کے لیے نہیں کھولے جائیں گے؟ تین باتیں یہاں پہ بتائی گئی تفسیروں میں، اور تینوں ہی ٹرو ہے، کوئی یعنی ہم کہہ سکتے کہ ان میں سے ایک ہو سکتی ہے، تین تفسیریں اس کی گئی. یعنی نمبر ون، ایسے لوگوں کے نیک اعمال اللہ کی طرف نہیں چڑھتے. یاد رکھیں یہ جو نیکیاں آپ کرتے ہیں نا دنیا میں، یہ آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی طرف جاتی ہیں، یہ اوپر چڑھتی ہیں. تو ان کے لیے پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر یہ کیا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ان کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا، تو ایک جگہ ہے اس کا نام ہے علیین. یہ متففین میں ہم پڑھیں گے سورہ متففین 30ویں پارے تک اگر زندگی رہی تو. تو علیین ایک جگہ ہے جہاں پہ نیکیوں کے رجسٹرز کو رکھا جاتا ہے، سبحان اللہ، نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ یہ اعمال یعنی سمجھ لے اسٹوریج کی جگہ ہے، وہاں پہ یہ نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں. تو آسمان کی طرح، کیونکہ علیین آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی نیکیوں کو کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلتے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ چاہے ایسے لوگ کوئی نیکی بھی کریں گے نا، نیکی بھی نہیں قبول ہوگی. اللہ کو نہیں چاہیے اس کی نیکی. ایسا ہی ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے بدتمیزی کرے اور اس کے بعد لا کے آپ کو کوئی گفٹ دے دے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارا گفٹ نہیں چاہیے، لے جاؤ اپنا گفٹ یہاں سے، آئی ڈونٹ کیئر، یہ تمہیں اگر تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی تو میں نے تمہارا گفٹ لے کے کیا کرنا. اسی طرح دیکھیں جو اللہ کی آیات کے اوپر تکبر کرتا ہے نا، جو اللہ کی آیتوں کے آگے بڑا بنتا ہے، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے. اللہ کی آیتیں آتی ہیں تو ٹس سے مس نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہے ملاؤں کی باتیں ہیں ایسی خام خواہ بنائی. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی نیکی نہیں ضرورت ہے، کوئی نہیں نیکی چاہیے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلیں گے. علیین میں کیا سٹور ہوں گی؟ آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلیں گے تو علیین تک کیا پہنچیں گی؟ ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آ گئی. پھر کدھر جائیں گی؟ پھر جب دروازے نہیں کھلیں گے تو پھر ریجیکٹ کر دی جائیں گی، اور ریجیکٹ کر کے کدھر پہنچیں گی؟ سجین ایک جگہ ہے جو بہت نیچے ہے، بہت نیچے، وہاں پہ برے اعمال رکھے جاتے ہیں، ان کے رجسٹر ہوتے ہیں. تو وہ وہاں لے جا کے وہاں سے نا یعنی پھر ان کو یعنی ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہاں سے دور کر دی جائیں گی، پٹخا مارا جائے گا، تو وہ نیچے جا کے سجین میں پھر سٹور ہوں گی. اچھا ایک یہ بات ہو گئی. نمبر ٹو کیا بات ہے؟ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آپ کو پتہ ہے دعا بھی انسان کی، جب انسان دعا کرتا ہے تو یہ دعا بھی اوپر چڑھتی ہے، اور اس کو اوپر کون سی چیز چڑھاتی ہے؟ نیک اعمال اس کو سپورٹ دیتے ہیں اور اوپر چڑھاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا آپ کوئی نیکی کریں, مثلا دو نفل آپ نے پڑھ لی, اس کے بعد دعا کی, قرآن پاک پڑھ کے دعا کی, آپ نے کوئی صدقہ کر کے دعا کی, وہ زیادہ دعا قبول ہوگی نیکی کرنے کے بعد. یہ نیکی اس کو سپورٹ کرتی, اوپر تک لے کر جاتی. تو سبحان اللہ, جب یہ جو دعا آسمان تک پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازے نہیں اس کے لیے کھلتے, اللہ کے ہاں کیا قبولیت ہوگی. تو دروازے کھلنا ضروری ہے نا, جیسے کہ وہ نماز کے لیے بھی, نماز بھی اوپر کو جاتی ہے, تو ساری نیکیاں اوپر کو جاتی. تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مسلمان نماز پڑھتے تو فرشتے اسے ایک بہت خوبصورت کپڑے میں لپیٹ لیتے اور اسے لے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, اوپر جا کے وہ قبولیت کا درجہ پاتی ہے, اور یہ نماز پھر اس کو دعا دیتی ہے, حافظک اللہ, اللہ تیری حفاظت کرے, کما حافظ تنیل, جیسے تو نے میری حفاظت کی, جیسے تو نے مجھے اچھی طرح پڑھا ہے نا, اللہ اسی طرح تیری حفاظت کرے. لیکن اگر نماز ایسی نہیں ہے, اس میں کوئی روح ہی نہیں ہے, نہ کوئی وقت کی پابندی ہے, نہ کوئی کچھ ہے, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ دے ماری جاتی ہے منہ پہ. اللہ اکبر. تو اس کے لیے بھی پھر دروازے نہیں کھلتے, پھر وہ بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تیرا ستیہ ناس کرے, جیسے تو نے مجھے خراب کیا ہے, جیسے تو نے مجھے بگاڑ کے پڑھا. تو اسی طرح دعا جو ہے یہ انسان کے لیے اوپر کو چڑھتی ہے اس کے اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے. تو اگر تو اللہ کے ہاں اس بندے کی کوئی ایسی نیکیاں ہیں, کوئی اس کی سپورٹ ہے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے نیکیاں ہیں, تو آسمان کے دروازے کھل جائیں گے, اور اگر نہیں ہے تو اس کو بھی وہاں سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. یہ نمبر ٹو بات ہے. نمبر تھری بات جو سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ بات ہے سمجھنے کی, اور جس کے لیے حدیث بھی آئی ہے باقاعدہ اس آیت میں. دو باتیں تو ہم نے سمجھ لی نا, وہ بھی ٹرو ہیں, یہ وہ بھی اس کی تفسیر میں آتی ہیں, مگر اس کے علاوہ تیسری چیز, اب یہ تو دنیا میں تھے نیک اعمال, دعائیں دنیا میں تھیں جو اس طرح سے ریجیکٹ ہوں گی. تیسری چیز ہے انسان کی روح. جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو روح کو بھی لے کے فرشتے اوپر کو جاتے ہیں نا, اس کے لیے بھی دروازے نہیں کھلتے. اب میں اس میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں کہ کیا یہ حدیث پوری مسند احمد میں یہ حدیث ہے, کہ ایک انصاری کے جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے. جب قبرستان پہنچے تو قبر تیار ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی, سب لوگ بیٹھ گئے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم سارے خاموش اور باادب تھے, جیسے ہمارے سروں پہ کوئی پرندے بیٹھے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھے جسے آپ زمین پہ پھیر رہے تھے. تھوڑی دیر میں آپ نے سر اٹھا کے دو یا تین دفعہ ہم سے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. پھر فرمایا مومن جب دنیا کی آخری منزل پہ ہوتا ہے اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے, دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی, یعنی ان بٹوین ہے نا, ابھی نہ ادھر پہنچا ہے نہ ادھر, ٹھیک ہے, ابھی یہاں سے ابھی وہ وہاں جمپ کرنے والا ہے, دنیا میں لاسٹ اس کے مومنٹس چل رہے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نزا کا عالم. تو اس کے پاس آسمان سے نورانی چہروں والے فرشتے آتے, ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جیسے سورج اس طرح چمک رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے, جنت کی خوشبو ہوتی ہے, وہ آ کے مرنے والے کے پاس بیٹھ جاتے, جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے اس کو نظر آتے ہیں. پھر جب ملک الموت آ کے اس کے سرہانے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں اے مطمئن روح, یا تو نفس المطمئن, اللہ ہمیں بھی یہی والی آواز سنوانا, یا اللہ کہ مطمئن روح اللہ کی مغفرت کی طرف چل, اس کی رضا کی طرف چل. یہ سنتے ہی وہ روح اس طرح جسم سے نکلتی ہے جیسے مشک ہوتی لیدر بیگ, اس کے منہ سے پانی کا قطرہ ٹپک کے نکلتا ہے. اسی طرح ایک پلک جھپکنے میں, بلنک آف این آئی کے برابر دیر میں نا, جنتی فرشتے اس جنت کے جو فرشتے آئے ہوئے تھے نا, وہ اس پاک روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور جنت کا کفن جنت کی خوشبو میں رکھ دیتے ہیں, اور دیکھیے کتنا خوبصورت اس کا ویلکم ہو رہا ہے, ابھی موت آئی ہے, اتنی عمدہ اور بہترین خوشبو اس میں سے نکلتی ہے, کبھی دنیا والوں نے کبھی سونگھی نہیں ایسی خوشبو, اتنی پیاری پرفیوم ہے وہ. اب یہ اس کو لے کے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں, فرشتوں کی جو جماعت پاس سے گزرے پوچھ رہی ہے یہ کون سی روح ہے, یہ اتنی پاک روح کس کی ہے, تو وہ اس کا نام بھی بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کا نام تھا. یہاں تک کہ پھر وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں, یہ جو فرسٹ آسمان ہے نا یہ آسمان دنیا, یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اور اجازت پہلے لی جاتی ہے. آپ نے معراج کی اس میں بھی پڑھا تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے تب بھی اجازت لی تھی نا دروازہ کھلوانے کے لیے. تو جب نام اس کا بتایا جاتا ہے وہ پھر دروازہ اس کے لیے کھولتے ہیں کیونکہ یہ نیک روح ہے، وہاں پہ گارڈز ہیں، ایسے ہی ہر ایک نہیں اوپر نیچے آ جا سکتا، وہ دروازہ اس کے لیے کھلوانا پڑتا ہے۔ تو جب اس کا نام سنتے ہیں تو دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے، پھر فرشتے اس کو لے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ساتھ آسمان تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھیے ساتھ ساتھ اور لوگ، آپ نے دیکھا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ گاڑیوں کا کتنا بڑا فلیٹ ہوتا ہے، آگے پیچھے ادھر ادھر دائیں بائیں گاڑیاں ہی گاڑیاں، ان کا پروٹوکال ہے نا۔ تو اس کے ساتھ بھی فرشتوں کی اتنی بڑا گروپ جا رہا ہے اس کو اوپر تک لے جانے کے لیے۔ اس طرح ساتویں آسمان تک پہنچتے ہی اللہ عز و جل فرماتا ہے اس میرے بندے کی کتاب علیین میں رکھ دو۔ سمجھ آ گئی اب علیین کیا ہے؟ جہاں پہ نیک اعمال رکھے جاتے ہیں، اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا، اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ تو وہ روح لوٹا دی جاتی ہے، وہاں پہ پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اسے سوال جواب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے جو نیک روح ہے اس کے لیے جنت کی طرف کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے اس کو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبو آ رہی ہے، اس کی قبر بھی کشادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا اب جب اچھا، اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ اس کے پاس ایک بہت خوبصورت لباس والا کوئی خوشبو لگائے ہوئے آتا ہے، اس کو کہتا ہے خوش ہو جاؤ، یہی ہے وہ دن جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تم کون ہو، تمہارے چہرے سے تو بڑی بلائی نظر آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اب انسان کہتا ہے مومن کے اللہ قیامت جلدی آ جائے تاکہ میں جنت میں پہنچ جاؤں، اللہ اکبر۔ لیکن جو بد انسان ہوتا ہے جس نے دنیا میں رب کو بھول کے زندگی گزاری، چاہے کفر کیا، چاہے جو جیسے بھی ایسی زندگی گزاری بدامالیوں کے ساتھ، جب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جانے لگتا ہے جس کا ذکر یہاں پہ آیا، ابھی تو میں نے آپ کو نیک کا بتایا نا، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا کی آخری گھڑی آتی ہے تو اس کے پاس سیاہ کالے چہرے والے فرشتے آسمان سے آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک ٹاٹ ہوتا ہے، اور یعنی ان کے ساتھ کیا تھا، جنت کی کفن اور جنت کی خوشبو تھی، ان کے ساتھ کیا ایک ٹاٹ ہے، اور اس کی نگاہ تک، اس کو حد نگاہ تک جہاں تک اس کی نظر جا رہی تھی نا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ان کی کیسے نظر بندی ہوتی ہے جو دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، ایک طرف کوئی ٹک ٹکی باندھے دیکھے جا رہے ہیں، حد نگاہ تک اس کو وہی نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کے اس کے سہانے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے خبیث روح چل اللہ کی ناراضگی کی طرف، اس کے غصے کی طرف چل۔ یہ سن کے وہ روح جو ہوتی ہے اتنی یعنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اتنی ڈر جاتی ہے، اس کو کیا چیز نظر آ رہی ہے، اتنے خوفناک چہرے نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی نظر آ رہا ہے، چل اللہ کی ناراضگی کی طرف، سمجھ تو آ گئی ہے کہ اب کیا ہے، تو وہ چھپتی ہے، جسم کے اندر چھپتی ہے۔ تو ملک الموت زبردستی گھسیٹ کے اس کو نکالتے ہیں۔ اب جب گھسیٹ کے نکالتے ہیں تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں ایک پلک جھپکنے میں اس کو لے لیتے ہیں، اور وہ جہنم کا جو ٹاٹ لے کر آئے تھے وہ ساتھ اس کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں، جس میں سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہوتی۔ یہ اس کو لے کے پھر چڑھتے ہیں، فرشتوں کا جو بھی گروپ قریب ملتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کون ہے خبیث روح، کس کی روح ہے یہ؟ تو وہ اس کا نام بتاتے ہیں کہ یہ نام ہے اس کا۔ پھر آسمان کے دروازے تک، یہ آسمان دنیا کے دروازے تک جب پہنچتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، تو بتایا جاتا ہے نام، تو وہ اس کے لیے دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت پر تلاوت فرمائی کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے۔ اس کا مطلب یہ آیت اسپیسیفک روحوں کے لیے ہے کہ وہ ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ تو پھر کیا کیا جائے گا جب وہاں پہ آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھلا ہو جائے گا؟ تو کہاں جائے گی یہ روح؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی کتاب سجین میں، سب سے نیچے کی زمین میں رکھ، پھر اس کی روح وہاں سے پھینک دی جاتی ہے، جیسے پٹخا دیا جاتا ہے نا، تو وہاں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا گویا وہ آسمان سے گر پڑا، اسے یا تو پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوائیں کسی دور دراز کی ڈراؤنی ویران جگہ پہ پھینک دیں گی۔ تب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں، اسے سوال جواب کرتے ہیں، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی پسلیاں دونوں طرف کی ایک دوسرے کے اندر مرج ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں. اور انتہائی ڈراؤنی شکل کا کوئی شخص آتا ہے جس میں بہت بدبو ہوتی ہے، اور اسے کہتا ہے اب اپنی گناہوں کا مزہ چکھ، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ پوچھتا ہے تو کون ہے، تیرے چہرے سے تو بڑی وحشت اور برائی ٹپک رہی ہے. کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں. وہ پھر کہتا ہے یا اللہ قیامت کبھی نہ قائم ہو. اور یہ بھی ہے کہ اندھا بہرا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، اگر یہ گرز کسی بڑے پہاڑ پہ مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. پھر استغفر اللہ ربی، وہ اس گرز کے ساتھ اس کو سزا دی جاتی ہے. فرشتہ اس کے اوپر وہ گرز مارتا ہے جس سے وہ چیخنے چلانے لگتا ہے. ایسی چیخو پکار ہوتی ہے جس کو انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے، یہ جانوروں کو سنائی دیتا ہے. پھر وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، پھر گرز سے اس کو مارا جاتا ہے. یہ اب اس کی سزا ہے قیامت تک اس طرح سزا میں رہتا ہے. جو بے نمازی ہے اس کے لیے بھی کئی چیزیں آتی ہیں کہ اس کو قبر میں اس طرح کے عذاب ہوں گے، اور بھی کئی گناہوں کے اوپر عذابوں کے بارے میں واضح حدیث میں آتا ہے. ہر مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، یا یہ زکوٰۃ نہیں دی، یا جو بھی ان کے بدعمالیاں اس کے مطابق. مگر یہاں پہ جو بات ہے نا، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا. آئی ڈونٹ وانٹ یو، گیٹ آؤٹ. ولا یدخلون الجنت، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے. کب تک نہیں؟ حتی، یہاں تک کہ. اب انسان سوچتا ہے ہائے شاید کوئی امید نظر آ جائے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو جائے. اب کیا یہ پاسبل ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کے اتنے سے سوراخ میں سے چلا جائے؟ دھاگا جس میں ڈالنا مشکل ہوتا ہے، وہاں سے اونٹ کیسے نکلے گا؟ یہ محاورہ ایکچولی عرب میں بولا جاتا تھا، جب کوئی چیز امپاسبل ہونا تو اس کے لیے بولا جاتا تھا. آج بھی بلکہ وہ یہ بات، یہ محاورہ یوز کرتے ہیں. تو اس کے لیے جنت میں داخل ہونا اتنا ہی امپاسبل ہے جتنا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا. جیسے وہ امپاسبل ہے نا، اسی طرح امپاسبل. کیوں اتنا، اتنی بڑی سزا کیوں ہے اس کے لیے؟ یہ بھی تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا نا. جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی آیات کے مقابلے میں اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ ان پہ منہ کھولنے لگے، اللہ کی آیات کے خلاف بات کرنے لگے، تو سوچ لیں کہ پھر کیا یہ انجام ہے اس کا. ایسا ہی ہے کہ آپ دو گناہ ہیں نا. دیکھیے، ایسا ہی ہے کہ کوئی فقیر کسی کے گھر پہ آئے، سوالی آئے، وہ اس کو کچھ دے بھی نہیں رہا اور اس کو ذلیل کر کے نکال بھی رہا. کچھ نہ دینا ایک برائی ہو گئی کہ کچھ بھی نہیں اس کو دیا، خالی ہاتھ لوٹا دیا، لیکن اس کو دھکے مار کے ذلیل کر کے نکالنا یہ دوسری چیز ہو گئی. تو اسی طرح تکذیب کرنا ایک بات ہے اور تکبر کرنا ایک اور بات ہے. اپنے رویوں میں دیکھنا چاہیے. دیکھیں، آج آئنسٹائن کا کوئی فارمولا ہوتا ہے نا، نیوٹن کی کوئی بات ہوتی ہے، ہمیں چاہے سمجھ بھی نہ آئے لیکن ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، واقعی صحیح ہوگی. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو نہیں، نیوٹن کی بات ہی غلط ہے، آئنسٹائن کا فارمولا ہی غلط ہے. کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے. ہم کہیں گے نہیں مجھے نہیں، اصل میں اتنا فزکس کا مجھے پتہ نہیں ہے نا، تو اس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی. لیکن اپنی کم علمی کا فوراً اعتراف کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا ہماری سمجھ میں نہ آنا، اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ کی کوئی آیت کوئی حکم نہیں سمجھ آ رہا، کتنے آرام سے بیٹھ کے انکار کر دیتے، بلکہ الٹا مذاق بھی اڑانا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. تب یہ نہیں کہتے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، ضرور اس کی یہ بات تو صحیح ہے، میری عقل اتنی نہیں ہے، تب نہیں یہ کہتے. اتنا دیکھے رسوا کن انجام ہے ایسے لوگوں کا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے جہنم میں بچھونا ہے. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش، اور ان کے اوپر بھی غواش ہوگا، اوڑھنا ہے. جہنم میں آگ جو ہے ان کا بستر بھی ہے اور ان کا اوپر کمفرٹر رضائی جو بھی ہے وہ جو اوپر لیئر لی ہوئی ہے ڈھانپ لینے والی چیز ہے نا وہ بھی آگ ہے. استغفر اللہ ربی. کبھی اگر آپ نے ایسا کھانا بنایا ہو جس میں نیچے تو آگ آپ جلاتی ہیں اوپر بھی کوئلے رکھ دیتی ہیں اوپر بھی آگ میں اس کو بالکل دبا دیتی ہیں, کبھی گوشت کو ایسے گلایا جاتا ہے, خود سوچ لیں اگر اس گوشت کی جگہ انسان ہو جس کے نیچے بھی آگ ہے اوپر بھی آگ ہے, لیئرز آف آگ ہے ایک کے اوپر ایک لیئر, کیونکہ ڈھانپ لینے والی ہے نا غواش جو بالکل ڈھانپ لے کور کر لے پوری طرح. استغفر اللہ. دنیا میں تھوڑی سی گرمی ہے نا انسان سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی, اور کہاں اوپر اور نیچے آگ ہو وہ زندگی کیا زندگی ہوگی, وہ تو موت سے بھی بدتر ہے. قبر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی میہاد ہے, قبر بھی تو بھینچے گی نا, وہ بھی میہاد کیا ہوتا ہے, جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کو ایسے آغوش میں لے لیتی ہے نا اپنی, پوری طرح اس کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتی ہے, اس طرح آگ ان کو سمیٹ لے گی اپنے آغوش میں لے لے گی, قبر بھی اسی طرح کرتی ہے. مگر خیر قبر بھی آسان ہے جہنم کے مقابلے میں, قبر میں تو پسلیاں ایک دوسرے کے اندر جائیں گی, یہاں پہ تو آگ ہی آگ چاروں طرف. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ, اس طرح کے ظالموں کو ہم ایسا انجام دیتے ہیں, یہ جزا دیں گے. یہ انجام کیوں ان کو ملا؟ اللہ کی آیات کو انکار اور تکبر. آج اتنا آسان سمجھتے ہیں نا, کبھی حیرت بھی ہوتی ہے کے لیے اللہ کی بات کے مقابلے میں زبان چلانا اتنا آسان ہے. اصل میں اس وقت کوئی زبان کھینچتا نہیں ہے نا, اس لیے کوئی زبان کو بند نہیں کر دیتا, اس لیے جو اس کا جو دل چاہتا ہے بولتا. اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں اسلام کو, اللہ کی کے حکموں کو, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر بھی کرٹیسزم ہوتا ہے, یہ وہ کیسے انہوں نے یہ شادی کر لی اور ویسے انہوں نے کیوں کر دیا اور ایسے انہوں نے کیوں کر دیا, یعنی فری فار آل. کسی ملک کے قانون کے آپ خلاف ایسے بات کریں, کسی ملک کے صدر کے خلاف آپ ذرا ایسے بات کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تب تو انسان اتنا ڈرتا ہے فوراً, یعنی ہر وقت الرٹ رہتا ہے, اب یہاں پہ نہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو وہاں پہ یہ نہ ہو رہا, جب پتا ہے کہ اللہ کے ہاں تو ہر وقت کی ہماری ریکارڈنگ جاری ہے, اس پہ ڈر نہیں لگتا کہ آیتوں کے اوپر زبان چلاتے ہو بس صرف اس لیے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی, تو میں اتنی بڑی چیز ہوں کہ میری سمجھ میں آنا ضروری ہے, اگر میری سمجھ میں نہیں آیا تو بس وہ چیز ہی صحیح نہیں ہے. یہ تو تکبر ہے کہ بس میری سمجھ میں نہیں نہ آیا تو بس ٹھیک نہیں, یہی ہے تکبر, یہ ہے انجام ان کا. اب ہم تو سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے کلمہ بس پڑھ لیا تو ہم تو بس ٹھیک ہے, کچھ بھی بول سکتے ہیں, اب ہمارے لیے کھلی چھٹی ہو گئی, ایسا نہیں ہے. جو بھی یہ کام کرے گا اس کا یہ انجام ہے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل کیے صالح. اور بیچ میں اب آگے بات تو یہ تھی اولئک اصحاب الجنہ, وہ ہیں جنت کے ساتھی, ٹھیک ہے, بات تو یہ تھی. بیچ میں ایک بات کہی گئی, بریکٹ اس کو لگا لیں, لا نکلف نفسا الا وسعها, اس کو ذرا بریکٹ میں کریں. بات کرتے کرتے بات یہ کہنی ہے کہ جو ایمان لائے اور ان نے صالح عمل کے لیے کیے ان کے لیے جنت ہے, وہ جنت والے ہوں گے. بیچ میں ایک بات کرتے کرتے, جیسے یہ قرآن کا انداز نا خطاب کا ہے, جیسے ایک اسپیکر جب کھڑا ہوتا ہے کسی جگہ پہ اور خطاب کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو, تو بات کرتے کرتے وہ کوئی بات بیچ میں کرتا ہے, جیسے یہاں پہ ہے, جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے. لیکن دیکھو بائی دا وے, یہ نہ سمجھنا کہ صالح عمل کرنا یہ تو امپاسبل بات ہے بھائی, یہ تو وہ کریں گے, جیسے ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہاں ایمان اور عمل صالح تو ہم کہاں کر سکتے ہیں, یہ تو بڑے نیک نیک لوگ کرتے ہیں, پھر ہمارے دماغوں میں دو چار نیک نیک لوگ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی وہ کریں ان کے صالح عمل ہیں، میں کہاں، میں تو بس سوچ سکتی ہوں، میرے سے کہاں ہوگا، میں کہاں کر سکتی ہوں، میں کہاں اس قابل ہوں، بھائی ہم تو ایسے ہی ہیں بس، ہمارے تو کچھ نہیں، ہم سے تو ہو نہیں سکتا، ہمارے کہاں بس میں ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، لا نکلف نفسا الا وسعہا، ہم نہیں بوجھ ڈالتے، کسی نفس پہ تکلیف نہیں ڈالتے ہم، مگر اس کی وسعت کے مطابق. وسعت کیا ہے؟ انسان کی جتنی طاقت ہے نا، نارمل نارمل سرکمسٹانسز میں، نارمل حالات میں جتنی اس کی طاقت ہے نا، اس کو کہتے ہیں وسعت. اس کی کیپیبلٹی کتنی ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے، جتنی اس کی طاقت کہہ لیں اس کے مطابق، اس کے مطابق ہی ہم بوجھ ڈالتے ہیں. نہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم سے کیسے ہوگا، ہم تو کر نہیں سکتے. تو ہم نے کون سے ایسے احکامات دے دیے تمہیں کہ جو تمہاری طاقت سے باہر ہیں؟ ہم نے تو کہے ہی وہ کام ہے تمہیں جو تم کر سکتے ہو. ہم نے تو کوئی ایسا شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں تمہیں دیا کہ جو تمہاری تم کر ہی نہیں سکتے، وہ تمہارے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا گیا. اب تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے ہم کیسے کریں. جیسے مثلا نماز دن میں 5 دفعہ ہی کہی، کوئی یہ نہیں کہا کہ سارا دن آپ مصلے پہ کھڑے رہو، ایسا نہیں کہا. اگر ایسا کہا جاتا ہم کہتے نہیں واقعی ہماری طاقت کے مطابق نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. رات کو آپ کو یہ نہیں کہا آپ پوری رات عبادت میں کھڑے رہو، کہا کہ نہیں رات کو تم سو جاؤ آرام کرو، ایک وقت میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے آگے. یہ نہیں کہ پوری رات تم عبادت کرتے رہو، وہ پھر ہماری طاقت میں نہیں ہونا تھا. روزے یہ نہیں ہمیں کہا کہ پورا سال آپ نے روزے رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. وہ رزق دینے والا جو چاہے فرمائے، جو چاہے حکم دے، اس کا ہر حکم حق ہے. ہم نے اس طرح سے کہنا ہے جیسے فرشتے کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کی کوئی حکم اترتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک دم جھک جاتے ہیں. اور پھر جب وہ اپنا سر اٹھاتے ہیں سجدے سے، جب اللہ کا حکم اوور ہو جاتا ہے، وہی اوور ہو جاتی ہے، تو اپنا سر اٹھاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، تو ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، اللہ کی جو بات ہے حق ہے، سب صحیح ہے، سب سچ ہے، سب حق ہے. اس طرح سے انسان کو ہونا چاہیے. تو یعنی یہ تو ایک اضافی بات سائڈ پہ میں نے کر لی، لیکن کیا کہنے کا مقصد ہے کہ جو شریعت نے احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے دیے ہیں کہ آپ کی طاقت کتنی ہے، ایسے ہی نہیں دے دیے. تو سارا سال روزے رکھنے کو نہیں آپ کو کہا گیا، مال میں سے زکوٰۃ 2.5% کے نکالنے کو کہا. یہ نہیں کہا کہ جتنا تم کماتے ہو اس سے زیادہ تم اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتے، اس سے اوپر بس 2.5% خود رکھو، اس سے اوپر سارا کا سارا اللہ کے راستے میں دو، 98% اللہ کے راستے میں دو. یہ نہیں کہا گیا تم سب رکھ سکتے ہو. حج سال میں ایک دفعہ، یہ نہیں کہا کہ ہر سال تم نے حج کرنا، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو طاقت ہے اس کو دیکھا، اس کی بہت رعایت کی ہے، اتنی رعایت کی ہے کہ آپ کو یہ تک کہہ دیا گیا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تم تھک گئے ہو، اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، اگر تم ایسے ہو نفل تم بیٹھ کے پڑھ لو، اگر تم نے نفلی عبادت ہے بیٹھ کے کر لو، فرض تک اگر بیمار ہو نہیں اٹھ سکتے ہو بیٹھ کے فرض پڑھ لو. اچھا نہیں بیٹھ کے بھی نہیں ہم سے پڑھے جاتے، اچھا تو لیٹ کے پڑھ لو، اگر تمہارے اندر بالکل ہمت نہیں لیٹ کے پڑھ لو. اچھا اگر تم بیمار ہو گئے ہو، ایسا نہیں ہے تم روزہ نہیں رکھ سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، یا اتنا رزیل بڑھاپا آ گیا نہیں ہے، کوئی بات نہیں تم فدیہ دے دو. یہ نہیں کہا گیا نہیں تم نے رکھنے ہیں چاہے مرو چاہے جیو، ہر حال میں تم نے رکھنے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ کام کرنا، ایسا نہیں کہا گیا. رعایت دی گئی انسان، یہ تو فرائض ہیں ان میں بھی رعایت دی گئی، تو نوافل کی تو اور آگے کی کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں کہیں جو انسان کی کر سکتا ہے. یعنی آپ یہ ایکسکیوز نہیں بنا سکتے کہ نہیں ہم تو نہیں کر سکتے، اصل میں ہم ان کنٹریز میں رہتے ہیں نا تو اس لیے نہیں ہم کر سکتے، تو ہم غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں تو اس لیے نہیں. تو آپ کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ کوئی لوگ 21st century میں آئیں گے جو ایک ملک میں رہیں گے جو غیر مسلموں کا ہوگا، ان کے لیے تو یہ اپلیکیبل نہیں ہے، تو ان کے لیے کوئی اور احکامات دیے جائیں. کیا اللہ تعالیٰ کو فیوچر معلوم ہے کہ نہیں بتائیں؟ ہاں جب معلوم ہے یہ آپ کا ایمان ہے تو پھر یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں عقل مند ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ 21st century میں کون سے حکم ہونے چاہیے اور کون سے نہیں ہونے چاہیے. اللہ کو نہیں پتا تھا جب وہ یہ کتاب اتار رہا تھا 1400 سال پہلے، یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اتاری، انہوں نے نہیں لکھوائے، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ 21st century میں کیا ہوگا، لیکن اللہ کو تو پتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کیوں نہیں یہ بات کو سمجھتے جب یہ کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے؟ اور 1400 سال پرانی کتاب کس نے اتاری؟ اس رب نے جو قیامت تک اور اس کے بعد تک کے احوال جانتا ہے، جو ظاہر و باطن کو جانتا ہے، جو کھلے چھپے کو جانتا ہے، جس کے لیے پریزنٹ پاسٹ فیوچر ایکول ہیں، اس کے لیے کوئی چیز پاسٹ نہیں ہے، کوئی چیز فیوچر نہیں ہے، اس کے لیے ایسا نہیں کہ فیوچر میں جو کام ہوں گے وہ تو اس کی نظروں سے ہو جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ ہم سے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں؟ یہ ہم سے اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم 21st century میں اور یہ 1400 سال پہلے کی تھا؟ نہیں، اللہ نے تکلیف ڈالی نہیں کسی نفس پہ، اس کی وسعت سے بڑھ کے کوئی تکلیف، اس پہ بوجھ کوئی اللہ نے ایسا ڈالا ہی نہیں ہے۔ تو یو کین ناٹ میک ایکسکیوزز۔ جب ایمان اور صالح عمل کی بات آتی تو ہم اکثر گھبرا جاتے ہیں کہ صالح عمل ہم کیسے کریں گے، عمل نہیں ہم سے ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، عمل کیسے نہیں ہوتا تم سے؟ ہر حکم اللہ کا تمہارے کیپیسٹی کے مطابق ہے، تمہاری طاقت کے مطابق ہے، یو کین ڈو اٹ۔ شیطان نے ایسا ہمارے دماغ میں ڈال دیا نا کہ نہیں ہوتا ہی نہیں۔ جب کام کو کہیں گے نہیں میں کر ہی نہیں سکتی، کر ہی نہیں سکتی، تو واقعی نہیں کر سکیں گے۔ جب رب نے بتا دیا کہ میں نے تکلیف سے تمہاری زیادہ ڈالا نہیں، تو ہم نے رب کی بات کا یقین کرنا یا کسی اور کی؟ تو ہم میں سے ہر کوئی شریعت کے احکامات کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے، ان پہ چل سکتا ہے۔ یہ اب کوئی بھی نہ عذر دے کہ نہیں ہم چل نہیں سکتے کیونکہ یہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں، یہ کوئی عذر نہ دے، کیونکہ لا نکلف نفسا الا وسعہا، یہ یاد رکھے۔ اولئک اصحاب الجنہ۔ اچھا، اب یہ احکامات کسی چیز کے بھی ہو سکتے ہیں، میں نے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی مثالیں دینی نا نماز روزے، کسی چیز کے بھی، چاہے وہ حجاب کے ہوں، چاہے وہ عدت کے ہوں، چاہے وہ طلاق کے ہوں، چاہے وہ نکاح کے ہوں، چاہے وہ کسی چیز کے بھی احکامات ہیں، چاہے وہ کسی سوگ کے ہوں، چاہے کوئی چیز کے بھی، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے، یاد رکھے اس نے ہماری، وہ جانتا ہے، اس دیکھو اس نے ہمیں بنایا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ اس بندے میں کتنی طاقت ہے، کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اس کے مطابق ہی اس نے دیے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں لوگ جنت کے ساتھ۔ اب سمجھ آ گئی بات، کرتے کرتے ایک بات بیچ میں آئی اور پھر بتا دیا کہ یہ جنت والے ہیں جو صالح عمل کر کے دکھائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، پھر وہاں سے جنت سے ان کو کوئی نہیں نکالے گا، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ونس وہاں تک بس پہنچ جاؤ، اس کی کوشش کرو کہ وہاں تک پہنچ جاؤ، اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال لیں گے ان کے سینوں میں جو بھی غل ہوگا۔ غل کیا چیز ہوتی ہے؟ جو اندر چھپا ہوا کوئی میل، کوئی کسی کے خلاف کوئی بات۔ دیکھیے یہ لاسٹ چیکنگ پوائنٹ ہے، لاسٹ چیکنگ پوائنٹ پہ انسان جب پہنچ جائے گا نا، کہا جاتا ہے کہ پل صراط کا یا تو آخری جو پارٹ ہے، لاسٹ پارٹ ہے، اس کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، تب یہ کام ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ پل صراط کے بعد ایک پل ہے، اس کی بھی حدیث آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں۔ تو باہر کیف، جنت میں انٹری سے پہلے کا یہ وقت ہے، بالکل انٹر ہونے والے ہیں، ساری پچھلے کی منزلیں گزار کے آ گئے ہیں۔ اب کیا ہے، دنیا میں اتنے نیک تھے، یہ لوگ نیک ہیں اسی لیے جنت میں جا رہے ہیں نا، صالح عمل کر کے آئے ہیں، ایمان بھی ان کے پاس ہے، نیک لوگ ہیں، اب وہاں تک پہنچ گئے۔ لیکن دنیا میں کیا تھا، دیکھیں دنیا نے، اسی لیے یہ دنیا ویری ویری امپورٹنٹ ہے، وہاں اتنی پتہ نہیں کتنی سینچریز کے بعد قیامت آئے گی، پھر کتنے 50,000 سال کا قیامت کا دن گزرے گا، پتہ نہیں پھر کب جا کے ہم وہاں پہ پہنچیں گے۔ لیکن یہ دنیا نے پھر بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، یعنی یہ دنیا میں جو ہمارے اعمال ہیں نا، یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہاں تک اس کی بھگتنا پڑے گا اس کو۔ یہ ایک دن، ایک یہ یہاں پہ دنیا میں ہوتے ہیں نا، کسی نے چوری کی تو کیا اس کو 4 سال قید، فلانے کو اتنے، وہ چیز کو یہ سزا، چلو جی ختم ہو گئی بات، جب وہ سزا کاٹ لی ختم ہو گئی۔ یا اللہ، یہاں کے گناہ یا یہاں کی غلطیاں یہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ تو وہ ڈراؤنے خواب کی طرح نا، وہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، اب جنت سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے گیٹ پہ قریب آ گئے ہیں، اب بھی ابھی سٹاپ کر دیا گیا۔ سٹاپ کیوں کیا گیا؟ کہ دنیا میں نیک لوگ تھے، مگر آپس میں کوئی دل کے اندر کوئی رنجش آ گئی، کوئی ایسی چیز آ گئی، ہاں دنیا میں اس کو نکالنے کی بھی انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں یا تو انسان مر ہی جاتا ہے تو ساتھ ہی چلی جاتی ہیں، بعض غلط فہمیاں دور ہو کے ہی نہیں دیتی ایک کے بعد ایک، یا بعض دفعہ دل ہی نہیں ملتے کسی کے ساتھ، یعنی انسان کی طبیعت ڈفرینٹ ہوتی ہے نا، ایک کی ڈفرینٹ ہے ایک کی ڈفرینٹ ہے، یہ نہیں کہ ان میں سے کوئی خراب ہے مگر طبیعت نہیں ملتی دونوں کی آپس میں، تو ان کی بن ہی نہیں پاتی کبھی دنیا میں، تو وہ بھی ایک اندر اندر غل ہے نا، اندر چھپا ہوا ہے، دل کے اندر ہے، تو اب یہ انٹر ہونے والے ہیں جنت میں، جنت میں تو نہیں ایسے انٹر ہو سکتے، چھوٹا سا وہ دیکھا آپ نے وہ چیکنگ کرتے ہیں ہماری، پہلے ایک جگہ چیکنگ ہوتی ہے پھر ایئرپورٹ پہ، پھر دوسری جگہ پہ ہوتی ہے، پھر تیسری جگہ پہ ہوتی ہے، پھر جہاز میں چڑھنے سے پہلے بھی وہ ان میں سے ڈیٹیکٹرز میں سے میٹل ڈیٹیکٹر میں سے گزارا جاتا ہے، پھر اگر ذرا سا بھی وہ کوئی بول دے تو پھر وہ فوراً وہاں پہ ہمیں کھڑا کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اب لاسٹ سمجھ لیں ایک ڈیٹیکٹر ہے، اس کے اندر سے یہاں سے ہم گزر رہے ہیں، اب اگر دل کے اندر غل ہوگا تو یہاں پہ اسٹاپ کر دیا، پہلے اس غل کو کھینچا جائے گا دل سے، اب نذانہ کا لفظ آیا کھینچ لینا، اس کا مطلب یہ کھینچا کس چیز کو جاتا ہے جو آرام سے نہیں نکلتی، اس لیے اس کو کھینچ لیا گیا، کیوں ایسے ہی چلے جائیں نا جنت میں، پھر کیا ہوگا اتنا سا غل لے کے کیا فرق پڑتا، نہیں جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، محبتیں ہی محبت ہیں، سکون ہی سکون ہے، یہ جو غل ہے نا یہ اگر رہے گا تو دیکھیں آپ دنیا میں بھی آپ کے پاس کتنی بھی چیزیں ہوں آسائشیں ہوں، لیکن اگر دل اچھا نہیں ہے، دل کھٹا ہو گیا ہے، کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے اور وہ اندر بات چبھ رہی ہے آپ کو، تو آپ خوش نہیں ہو پاتے، جب بھی وہ بات یاد آتی نا آپ غمگین ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں اس نے مجھے ایسی بات کہہ دی، کیوں اس نے مجھے ہرٹ کیا، تو وہ بات آپ کو کسک اندر جو ہے نا چبھن اندر رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی جگہ بنائی جہاں پہ کوئی بھی ایسی بات نہیں، تو آپ جنت میں جائیں گے تو پھر تو یہ سب چیزیں اس سے پہلے نکلنی چاہیے نا، تاکہ کبھی بھی نہ ایسا ہو کہ کبھی یاد بھی آئے، یاد بھی آئے تو آپ غمزدہ ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اللہ ہمیں جنت نصیب کر دینا، ایسی جگہ جہاں پہ ایسا سکون ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں، اس لیے کہ یہ غل لے کے اگر تو یہ چھوٹا سا غل ہے نا اس کو بھی صاف کیا جا رہا ہے وہاں پہ، تو اگر تو دل بھرے ہی غل سے ہوئے ہیں پھر کیا ہوگا، پھر تو اس کی صفائی وہاں پہ نہیں ہو سکتی، پھر وہ آپ نے دیکھا جب کھوٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ سونے کو تپایا جاتا ہے اس کے اندر اور پھر اس کو پیور کیا جاتا ہے، آگ میں تپا کے سونے کو پھر اس کو پیور کیا جاتا ہے، کندن بنایا جاتا ہے، تو پھر تو اگر زیادہ غل ہوا نا تو پھر تو جہنم ہی اس کی صفائی کرے گی، پھر نہیں ایسے جا سکتے اور بھرے ہوئے غل سے تو پھر جا رہے ہیں، نہیں تھوڑا بہت ہے یہ وہاں پہ صاف ہو جائے گا، زیادہ اس کے لیے جہنم سے گزر کے جانا پڑے گا، جب جہنم میں اچھی دھلائی ہو جائے گی صفائی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی جنت نا بہت پیسفل جگہ ہے، وہاں پہ یہ نفرتیں لے کے کوئی چل پڑے، اتنا سا بیج بھی اگر نفرت کا ہوگا تو جنت میں رہتے رہتے ہو سکتا ہے کبھی وہ بیج ہی بڑھ کے بڑا درخت بن جائے، ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا غل ہی اتنا زیادہ پھر بڑھنا شروع ہو جائے وہاں پہ، تو اس لیے صفائی یہاں پہ کی جائے، اس کے لیے دعا بھی انسان کرے، سورۃ الحشر میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود دعا سکھا دی، سورۃ الحشر آیت 10 لکھ لیں، اب بعد میں چیک کر لیجیے گا، ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، والاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی اللہ معاف کر دے جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں جو ایمان لانے والے تھے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی غل نہ رہنے دینا، کوئی غل نہ پیدا ہو اللہ، کوئی غل نہ رہے، ربنا انک رؤوف رحیم، اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بہت رحیم ہے، تو اس لیے اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھا دی، تو اس دعا کو بھی مانگنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ یہ غل نکل کے دیتے ہی نہیں ہیں، انسان کے اندر ہی پلتے رہتے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ یہ حدیث آتی ہے بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پار کرنے کے بعد، اب دیکھیں ساری منزلیں طے ہو گئی ہیں، میزان کا بھی ہو گیا اور بھی اعمال نامے بھی وہ ہو گئے ڈسٹریبیوٹ، کتنی ساری مشکلات مسئلے تھے نا ان سے نکل کے انسان آ گیا، لیکن پل صراط پار کرنے کے بھی بعد مومنوں کو جنت اور جہنم کے درمیان قنطرہ پر روک لیا جائے گا۔ قنطرہ کیا ہے؟ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پل صراط کا آخری حصہ بھی ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ اور ہو سکتا ہے، کوئی اور پل ہو، واللہ عالم۔ وہاں پہ روک لیا جائے گا۔ دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو ظلم اور زیادتی کی ہوگی اس کا بدلہ دلایا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ مکمل طور پہ پاک صاف ہو جائیں گے تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ یعنی اتنا سا خل لے کے بھی نہیں جا سکتے۔ ابھی بھی کیا ہے؟ ابھی بھی ایک دوسرے کو جو بھی حساب کتاب، ایک دوسرے کو جو بھی لینا دینا ہے، حقوق ہے، وہ ایک دوسرے کو لیے دیے جائیں۔ یعنی اب کیا ہوگا؟ نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اب جنت میں جو مقام پانا تھا اس سے تھوڑا سا آپ کا مقام نیچے ہو گیا، کیونکہ اب نیکی دے دی نا وہاں پہ۔ ابھی بھی یہاں پہ حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ پیلو کی ٹہنی کے برابر بھی، اتنی سی جسے مسواک کرتے ہیں سمجھ لیں اتنی، اس کے برابر بھی کسی نے کسی کا دینا ہوگا حق، تو اس کو دلایا جائے گا قیامت کے دن۔ اتنی سی کے ساتھ بھی نہیں آپ جا سکتے۔ تو بخاری میں ہے نا کہ مومن آگ سے چھٹکارا حاصل کر کے، یعنی آپ آگ سے تو بچ گئے ہیں، ظاہر ہے اس کا مطلب جنت میں ہی جا رہے ہیں، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پہ روک دیے جائیں گے، وہاں ان کے آپس کے مظالم کا بدلہ ہو جائے گا اور پاک ہو کر جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اور فرمایا واللہ وہ لوگ اپنے اپنے درجوں کو اور مکانوں کو اس طرح پہچان لیں گے جیسے دنیا میں ان کو پتہ ہوتا ہے، جیسے دنیا میں جان لیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جیسے دنیا میں آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا گھر کون سا ہے، کنفیوز تو کبھی نہیں ہوتے نا، آپ کو پتہ یہ میرا گھر ہے، آنکھیں بند کر کے بھی وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو جنتی ہوں گے نا وہ اپنے گھروں کو اس طرح پہچانتے ہوں گے، یہ والا میرا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ سودی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اہل جنت جنت کے دروازے پر ایک درخت دیکھیں گے جس کی جڑوں کے پاس سے دو نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ ان میں سے ایک کا پانی پئیں گے جس سے دلوں کی کدورتیں دھل جائیں گی، یہ شراب طہور ہے، پھر دوسری نہر میں غسل کریں گے جس سے چہروں پہ تر و تازگی آ جائے گی، پھر نہ کبھی بال بکھریں گے، نہ سرما لگانے اور سنگھار کرنے کی ضرورت پڑے گی، اتنے خوبصورت ہو جائیں گے۔ ایک نہر سے کیا کیا؟ پانی پیا، دل صاف ہو گئے، دوسری نہر سے غسل کیا، نہا لیے، تو اتنے خوبصورت ہو گئے، چہرے تر و تازہ ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دل اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا۔ آپس میں ان کی کچھ اختلافات ہو گئے تھے نا، تو ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے خیل اللہ تعالیٰ نکال دے گا، وہاں پہ ایک دوسرے کے لیے کوئی وہ دل میں نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر تو اب ہمیں کیا دنیا میں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم دنیا میں اپنے ظاہر پہ تو بہت توجہ دیتے ہیں نا، ظاہر پہ تو ہماری کافی نظر ہوتی ہے، ظاہر کا تو خیر لوگ بھی پتہ بتا دیتے ہیں، حجاب لینا شروع کر دو، ابایا لینا شروع کر دو، فلاں حجاب لیتی، فلاں نہیں لیتی، فلاں یہ تو، اور ہم خود بھی یہ چیزوں کو نوٹس کر لیتے ہیں، ورنہ لوگوں کے بتانے پہ نوٹس ہو جاتی، مگر یہ دل ہے نا، یہ دل کا پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چھپا ہوا ہے۔ یہ یا تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا گل ہم نے، کتنا گند ہے، کتنے جالے لگے ہوئے ہیں، کیا کیا چیزیں اس ہم کوئی بھی نہیں جانتا، ہمیں باہر سے شاید کوئی بہت نیک سمجھتا ہوں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دن اس کو نکالنا، اس کی صفائی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے، احسل ما فی الصدور، جو سینوں کے اندر کی چیزیں ہیں نا اس دن وہ باہر نکال دی جائیں گی۔ تو یہ پری ریکوزٹ ہے جنت میں جانے کا، اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کو ہرٹ کیا ہو، کوئی کسی معاملے میں بھی کسی کے ساتھ حق مارا گیا، تو یہاں پہ ہی اپنا دل صاف کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں۔ کسی سے آپ کا دل خراب ہوا ہو، دل میں کوئی رنجشیں یا کینے ہوں، ان کو بھی یہاں پہ صاف کر لیں۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ دل نا اللہ کا گھر ہے، تو اس کا دربان بن جا، اس میں سوائے اللہ کے کسی اور کو آنے نہ دے. دیکھیں جہاں یہ اللہ کا گھر ہے، یعنی اس میں اللہ کی یاد کو بساؤ، اس کی محبت کو بساؤ، یہ دل اس قابل ہے. اللہ کی محبت اس دل میں کہاں آ سکتی جہاں پہ گندگی ہو؟ یعنی پاک صاف چیز اور گندی چیز ایک ساتھ تو ہو نہیں سکتے نا. تو یہ جو گندگیاں ہیں ان کو دل سے نکالیں گے تو اللہ کی محبت یہاں پہ بسیرا کر سکے گی، اور اگر ان کو نہیں نکالا تو یہی رہیں گی، پھر اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم نے دلوں میں رکھنا کیا. اور یہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اگر یہیں پہ ہمارے دل صاف ہم کر لیں. تو اور پھر آگے اسی کی کنٹینیویشن ہے، ہم فیہا خالدون تجری من تحتہم الانہار. تو بیچ میں یہ بتا دیا گیا کہ گل نکال کے پھر ان کو یہ اس جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں پہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ اکبر. ہم دیکھ لیں ہم کسی کوئی ایسا رشتہ تو نہیں ہے جس کے لیے ہمارے دل میں گل ہو، کوئی ایسا رشتہ. اس کو بھی اب ہم چیک کریں، اور اس ساتھ ساتھ ہم اپنی صفائی کرتے جائیں. پتہ نہیں کب موت آ جائے، یہ نہ ہو کہ گندے دل لے کے اللہ کے پاس پہنچ جائیں. وقال الحمد للہ الذی ھدانا لھذا. اللہ اکبر. اب وہ کہیں گے یہ جنت میں اب پہنچ گئے، اب یہ کیا کہیں گے؟ الحمد للہ، سارا شکر ساری تعریف اللہ کے لیے. الذی ھدانا لھذا، جس نے ہمیں اس کی ہدایت دے دی. اچھا وہ کیوں ایسے کہیں گے؟ ایک تو یہ بات سمجھے، دیکھیں شکر ایسے ہی نہیں بندے کے اندر سے نکل آتا. جس کو شکر ادا کرنے کی عادت ہو نا، وہی شکر ادا کر سکتا ہے دنیا میں. یعنی جس کو عادت پڑی بھی ہے کہ وہ ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے، وہ وہاں پہ بھی جا کے شکر ادا کرے. جس کو کبھی شکر ادا کرنا یاد ہی نہیں رہتا، یہ کہنا یاد ہی نہیں رہتا، وہ کہاں کرے گا؟ وہاں پہ آپ کو چینج تھوڑی بن جائیں گے، وہاں جا کے ہم نیک بن جائیں گے. تو وہاں پہ شکر گزار بندے ہی ظاہر ہے پہنچیں گے. سبحان اللہ، نہ شکرے تو پہنچ ہی نہیں سکتے. اجے یہ شکر گزار وہاں پہنچیں گے نا تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہماری رہنمائی کر دی اس تک، اس جنت تک ہماری رہنمائی کر دی، یہاں تک یعنی ہمیں پہنچا دیا. لہٰذا جنت تک، اس کی نعمتوں تک، اور غل بھی ہمارے دل سے نکال دیا. دیکھیں غل اگر ہوتا تو تب بھی ہم یہاں پہ بھی تڑپتے رہتے، جنت میں پہنچ کے بھی دل خراب ہوتے رہتے. جب بھی وہ بندہ سامنے آتا اس وقت ہی دل خراب ہوتا، تو اس نے ہمارے دل سے غل بھی نکال دی. یعنی یہ ساری چیزوں کے اوپر نا الحمدللہ کریں گے. یہ بھی نعمت ہے نا، یہ ساری نعمتوں پہ کریں گے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہہ رہے ہم واقعی ہم تو دنیا میں اتنے کام کرتے تھے، ظاہر ہے اسی لیے ہمیں یہ جنت ملی ہے، ایسے نہیں کہہ رہے. اللہ نے دیا. وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ. اور دیکھیں کتنا پیارا کنفیشن ہے، ہم تو ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. کتنی عاجزی ہے ان کے اندر. یہ نہیں کہ نہیں جی میں تو پتہ، میں تو اتنی قرآن پڑھتی تھی نا وہاں پہ، دنیا میں بڑا قرآن پڑھتی تھی بڑی، میں تو تہجد کبھی چھوڑی نہیں، میں نے تو بڑا لوگوں کے ساتھ بڑا لوگوں کے میں کام آئی ہوں، میں نے کسی کو چھوڑا نہیں، ہر ایک کے میں تو آگے آگے کام کرتی. ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، کہیں گے اللہ تو نہیں ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، تیرا کرم ہے، ورنہ ہم کہاں ہدایت پانے والے تھے. ہم خود تو نہیں ہدایت پا سکتے تھے، امپاسبل تھا ہمارا خود ہدایت پانا، یہ تو اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. ایک بہت پیاری بات ہے اس الحمدللہ میں جو آپ کو ساتھ میں بتانا چاہتی ہوں. یہ کس بات پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ جنت پہ پہنچنے پہ تو کہہ رہے ہیں، بس صحیح ہے. یہ کیسے نکلے گا؟ کچھ ذرا سا اپنے آپ کو نا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں. اس وقت آپ سب کچھ بھول جائیں کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ ایک حشر کی اتنی سختی، حشر تو بہت بات میں ہے، موت کی ایک تکلیف سختی، اس سے گزر کے، قبر کے مرحلوں سے گزر کے، منکر نکیر کے حساب کتاب سے گزر کے، پھر اس کے بعد حشر کی سختیاں، پھر سورج کا اتنی قریب ہونا، وہاں پہ اتنی تپتی گرمی کے اندر کھڑے رہنا، پھر حساب کتاب کی مشکلات جہاں پہ نفساں نفسی پڑی ہوئی ہے، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے، پھر جو اعمال ناموں کا ڈسٹریبیوٹ ہونا، اس میں نہیں کسی کو پتا کس ہاتھ میں میرے اعمال نامہ آئے گا، اب میرے ساتھ ہونا کیا ہے، پھر اعمال ناموں کے مل جانے کے بعد نیکیوں اور بدیوں کا تلنا، وہ کتنے سخت مرحلے ہیں. اس کے بعد پل صراط، جہاں پہ انبیاء بھی کہہ رہے ہیں ربی سلم ربی سلم، کسی کو ہوش نہیں ہے، اللہ سلامتی اللہ سلامتی اللہ سلامتی. ایسی سارے مرحلوں سے گزر کے اب جب جنت میں پہنچے ہیں تو سوچیں گے کیا منہ سے پہلی بات نکلے گی؟ کیا الحمدللہ نہیں نکلے گا؟ نیچرلی الحمدللہ نکلے گا، اللہ تیرا شکر ہے. جب انسان اتنا لمبا سفر کر کے، بہت لمبا سفر کر کے اپنے گھر پہنچ جائے، اپنی منزل پہ پہنچ جائے، تو آپ گھر میں آ کے صوفے پہ گر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا گھر پہنچایا جس نے. چاہے آپ ویکیشن بھی کر کے آ رہے ہوں، سیر بھی کر کے آ رہے ہیں نا، پھر بھی گھر پہنچ کے شکر کرتے ہیں. تو یہ وہ جنت ہے جس کے لیے محنتیں کرتے رہے، دنیا میں قربانیاں دیں، جس کے لیے سوچتے رہے، جس کے لیے آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، اب جا کے وہ ملی ہے کتنے انتظار کے بعد. اب اس منزل پہ بخیر و عافیت پہنچ گئے، جہنم سے بچ کے پہنچ گئے، تو کیا کہیں گے؟ نہیں، الحمدللہ، واہ کیا خوش قسمت ہیں یہ لوگ، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دینا، ہم بھی وہاں پہنچ کے یہ کہیں اللہ اکبر. پھر جہنم سے بچ جانے پہ بھی شکر ہے نا، کہ شکر ہے جہنم سے بچ گئے. کتنے لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہوگا انہوں نے جب پل صراط سے گزرے، تو اپنے اسی لیے تو وہاں پہ اتنی جان نکلی ہوگی سب کی، کہ دیکھ رہے ہوں گے کئی لوگ اندر گر رہے ہیں، پل صراط سے گزر نہیں پا رہے، اتنا یہ مشکل مرحلہ ہے، اے ہم کہیں اندر نہ. یعنی آپ سوچ لیں کہ آپ اتنا سا ٹیسٹ دیتی ہیں نا، تو آپ کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں کہ ہاں یہ ٹیسٹ 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 مشکل. وہ کتنے بڑے یہ امتحان سے گزر کے آ رہے ہیں، سوچیں آپ ذرا، انگزائٹی کی انتہا جتنے آپ سوچ سکتی ہیں نا، انگزائٹی اس کی پیک سمجھ لیں جس سارے سے یہ گزرے ہیں. یا دنیا میں انگزائٹی ہوتی نا، ہم کو امتحان سے پہلے رات کو نیند نہیں آ رہی، یہ نہیں ہو رہا، من اتنی پریشان، کھانا نہیں کھایا گیا، ناشتہ نہیں کیا گیا، آئے مجھے تو ایسے ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کیا، ذہن اتنا زیادہ آپ اپنے اوپر تاری کر لیتے ہیں اتنے چھوٹے سے امتحان پہ. سوچیں کہ کس قدر سخت مراحل سے وہ گزر کے آ رہے ہیں، جس میں انبیاء تک کانپ رہے ہیں، انبیاء تک کہہ رہے ہیں کہ اللہ جہنم کو دیکھ کے وہ بھی سلامتی مانگ رہے ہیں، نفسی نفسی کی پکار ہے. وہ اس امتحان سے ہمیں گزرنا ہے، اس سے جب وہ گزر کے پہنچیں گے تو کیا حال ہوگا، کتنے بڑے سٹریس سے یہ گزرے ہیں، الٹیمیٹ سٹریس، الٹیمیٹ انگزائٹی، اور اب ہمیشہ کے لیے خوشی. بس اب یہ بھی تو شکر ہو گیا نا کہ بس پہنچ گئے، اب پہنچ گئے، اب نہیں کسی نے نکالنا یہاں سے، اب نہیں کسی کوئی دھکے دے گا، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں، اب کوئی خطرہ ہی نہیں، شکر ہے یہاں پہ پہنچے. یہ وہ شکر ہے جو کتنے دل سے یہ الحمدللہ نکلے گی، آپ سوچیں کتنے دل سے نکلے گی. ابھی یہ آیتیں پڑھ کے سوچتے ہیں کہ واقعی یہ الحمدللہ کیسی ہوگی، اور جو واقعی جو ان مرحلوں سے بھی گزرا، ہم تو صرف پڑھ پڑھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن واقعی جو گزرے گا تو اس کے بعد وہ کیسا شکر اللہ کا ادا کرے. کیونکہ واقعی جب تک اللہ نہ ہدایت دے، انسان نہیں ہدایت پا سکتا. ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ کون سی دکان ہے جہاں سے ہدایت آئے گی؟ کدھر سے لے کر آئیں گے آپ؟ کہیں سے خرید کے لانی ہے؟ کس سٹور سے ملتی ہے؟ یا کوئی فرشتے لے کر آتے ہیں آپ کے گھر میں ہدایت؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شروع ہی کیا تو فرمایا یہ کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، ہدن ہے، ہدن آگے بھی آئے گا، آگے آج کی ہم آیتوں میں اینڈ میں پڑھیں گے، یہ ہدن ہے، یہ ہے ہدایت. اللہ نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھایا؟ ہاں راہ تو دکھا دی ہے ہدایت کی، اب چلنا آپ کا کام ہے اس ہدایت میں. اگر اس پہ چل لیا نا آپ، تو انشاءاللہ تعالی اس جنت میں پہنچ کے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اور ہم تو نہیں ہدایت پا سکتے تھے اللہ، اگر تو نہ ہمیں ہدایت دیتا، ہم کیا تھے اور اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا. یہ جنت تک لے کے جانے والا راستہ ہے یہ قرآن، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے ہمیں، اس راستے پہ چل لو، یہ جگہ عبور کرو، یہ سٹیپس ہیں، ان سٹیپس کے اوپر چلتے ہوئے جنت تک پہنچ جاؤ گے. اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں تکبر نہیں ہے. ظاہر ہے تکبر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا, یہ تو حدیث ہے. اب دیکھیے یہ بھی بات بتاتی ہے نا کہ یہ کوئی کریڈٹ اپنا اپنے نہیں لے رہے, اپنی جو ظاہر ہے انہوں نے نیکیاں کی, ظاہر ہے اتنی تکلیفیں دنیا میں اٹھائی ہیں تو تبھی یہاں تک پہنچے ہیں نا, لیکن اس کے اوپر کریڈٹ نہیں لے رہے, ان کو یاد نہیں کر رہے کہ میں اپنی نیکیوں کو یاد کروں, بلکہ عاجزی ہے ان کے اندر. جنت میں داخل ہو کے بھی اب بھی عاجزی ہے. تو یہ ایک دم عاجزی آ گئی ہے, نہیں دنیا میں بھی یہ لوگ عاجز تھے تو تبھی یہاں پہ بھی عاجزی ہے نا. دنیا میں اگر یہ تکبر کرتے ہوتے تو یہاں پہ بھی آ کے پھولتے رہتے, ہر وقت اپنی نیکیوں کی لسٹ لوگوں کو بتاتے رہتے, یہاں پہ بھی آگے یہی بتا رہے ہوتے. ایسے نہیں ہیں جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں, ذرا سی کوئی نیکی کا کام کر لیتے ہیں بس وہ ہمارے پھولے نہیں سماتے اس پہ جب تک چپچے نہ کر لے. تو عادتیں تو انسان کی نہیں بدلتی نا, تو یہ یہاں پہ بھی عاجز تھے وہاں پہ بھی عاجز ہیں, عاجزی کرنے والے ہیں. لقد جاءت رسل ربنا بالحق, اب یہ جب جنت میں پہنچے ہیں تو کہتے ہیں واقعی اللہ کے رسولوں نے نا بالکل حق بات کی تھی. البتہ تحقیق آیا نا, یعنی شیورلی یہی, یعنی اتنا زیادہ ان کو اب یہ بات اتنی ٹرو ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ واقعی جو رسولوں نے بات کہی تھی نا کہ یہاں یہ کام کرو گے, یہ کرو گے, یہ ملے گا, واقعی انہوں نے تو بالکل صحیح بات کی تھی. اب ظاہر ہے جنت دیکھ رہے ہیں ہم, دیکھیں یہ جنت کے اندر ہیں, اب وہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا جنت کی چیزیں ہیں اور اس کی نعمتیں. اب وہ قرآن حدیث میں جو باتیں آئی تھیں, اس عمل پہ یہ ملے گا, اس عمل پہ یہ ملے گا, یہ کرو گے تو ایسا ہوگا اور جنت ایسی ہوگی اور اس کے نظارے ایسے ہوں گے, اب وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, کہہ رہے ہیں رسولوں نے تو بالکل صحیح کہا تھا, واقعی یہ تو بالکل ویسا ہی ہے. وہ ہم سوچتے تھے اس وقت تو ہم سے امیجن نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ تو بالکل وہی چیزیں ہیں. واقعی انہوں نے جب کہا تھا یہ راستہ اختیار کرو گے یا یہاں سے ایسے ایسے چلو گے, ایمان لا کے صالح عمل کرو گے تو جنت ملے گی اور جنت کی یہ نعمتیں ملیں گی, واقعی یہ تو ہمیں مل گئی, واقعی قرآن بھی تو ہمیں یہی بتاتا تھا. تو وہ کہتے ہیں رسول ہی قرآن اللہ کا کلام لے کر آئے نا, تو وہ کہیں گے بالکل سچ بات کہی, بالکل حق بات کہی تھی انہوں نے. وانودو, اتنے میں وہ ابھی دیکھ ہی رہے ہوں گے چیزوں کو, اللہ اکبر, ایسے پڑھ پڑھ کے جیسے حسرت سی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے نا. ابھی تو پڑھ رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی سفر پہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور جنت والے کتنے خوش ہو رہے ہیں. اب ایک دم ان کو آواز آئے گی, ایک پکارنے والا پکارے گا کوئی, اب کون ہوگا, وہ ہو سکتا ہے فرشتہ ہو. ان تلکم الجنہ, یہ ہے تمہاری جنت, بھائی واہ بھائی واہ, تمہیں تو جنت مل گئی, یہ تمہاری جنت ہے. اورثتموہا بما کنتم تعملون, تم وارث بنائے گئے اس کے. آدم علیہ السلام کو اس میں سے نکالا گیا تھا نا, تو جو اس وقت کہا گیا تھا کہ جو شیطان سے بچ کے صراط مستقیم پہ چلے گا جنت کی وراثت اس کو ملے گی, یہ تمہارے باپ نے چھوڑی تھی, باپ کی وراثت ملتی ہے نا, وہ چھوڑی تھی تو اب تمہیں مل رہی ہے. اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں اللہ تو نے ہدایت دی تب ہم یہاں پہ پہنچے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آ رہا ہے, جو تم عمل کرتے تھے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکریجمنٹ ہے اصل میں. ورنہ انسان کا عمل اس قابل تو نہیں ہے کہ اسے وہ جنت خرید سکے, لیکن اللہ کا انعام ہے تمہارے عمل کی وجہ سے. اعمال کریں گے تو یہ ملے گی, یہ صرف دعاؤں سے وظیفوں سے نہیں مل جاتی, عمل چاہیے اس کے لیے. بما کنتم تعملون, یہ نہیں کہ تمہاری بڑی خواہش تھی نا کہ تمہیں جنت مل جائے تو اس لیے تمہیں یہ جنت مل رہی ہے, یہ کہاں کہا گیا, یہ تو کہیں نہیں ہے, یہ تمہارا عمل تھا جس کی وجہ سے مل رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو حوصلہ افزائی کی, اور دیکھیں کتنا کمپلیمنٹ کیا انسان کو, کمپلیمنٹ اللہ کی طرف سے ہے. اچھا دیکھیں سوچیں, اللہ اکبر, اگر آپ کہیں پاس ہوتے ہیں مثلا, آپ نے بہت بڑا کوئی کارنامہ کیا تو وہ آپ کو کوئی ٹرافی وغیرہ دیتے ہیں, اب وہ ٹرافی لے کے جب آپ آتی ہیں اپنے پیرنٹس کے پاس, تو وہ جو پیرنٹس اب آپ کو کہتے ہیں یا آپ کے ٹیچر آپ کو کہتے ہیں نا کہ واقعی تم نے آج بہت اچھا کام کیا, یو میڈ اس پراؤڈ, آئی ایم سو پراؤڈ آف یو, ایسے کہتے ہیں نا جس کو ایک شاباشی کے انداز میں ٹیچر کہے, یا آپ کے شوہر آپ کو کسی بات پہ کہیں کہ واقعی تم نے تو آج خوش کر دیا بھائی، تم نے اتنا اچھا کام کیا، وہ ٹرافی ٹروفی سب ایک طرف، اور جو ان کی طرف سے شاباش ملنا ہے نا وہ سب پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو جنت تو ایک طرف ہے، جب اللہ تعالیٰ کہہ دے گا نا یہ تمہارے عمل کی وجہ سے ہے بھائی، تمہارا عمل اتنا اچھا تھا، اوہ کتنی خوشی ہوگی اس وقت، کتنا انسان اچھا فیل کرے گا، یہ شاباشی مل رہی ہے، یو ڈیڈ اٹ، تم نے اتنا اچھا کیا۔ اب وہ اب کوئی ریس لگاتا ہے، اس کے بعد اس کو مثلا 10 لاکھ کا وہ انعام دے دیتے، تو وہ اب ریس تو اس قابل تھوڑی تھی، 10 لاکھ کا انعام تو بہت بڑی چیز تھی، کہتے ہیں تم نے بہت اچھا کیا، تمہاری یہ اتنی اچھی تم نے ریس لگائی، تم نے بڑی محنت کی، واقعی تم اس قابل ہو کہ تمہیں یہ دی جائے۔ وہ چیز جو ہے نا ظاہر ہے وہ قیمت تو نہیں ہے، وہ ریس تو تھوڑی قیمت ہے، وہ 10 لاکھ کی تھوڑی ریس ہے، اگر اس کو اس سے بڑھ کے انعام دینے والے نے انعام جو دیا نا وہ اس کے عمل سے بھی بڑھ کے، تو اسی طرح انسان کے عمل اس قابل نہیں ہے، اور جو رب ہے نا اس اپنی رحمت سے اس کو وہ چیز دے گا، اپنی رحمت سے اس کو جنت سے نوازے گا، ورنہ عمل کیا، آپ کی ہماری نماز کیا وہ قیمت ہو سکتی، چاہے جتنی بھی اچھی کر لیں، بہترین نماز کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا، اور ہمارے ساروں کے تو عمل چھوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، تو پھر اور کیا ہو سکتا، کسی کا بھی عمل جنت خرید نہیں سکتا۔ ہاں عمل سے کیا فائدہ ہوگا، اب ہم کہیں عمل پھر کرنے کی ضرورت کیا، نہیں عمل سے کیا فائدہ ہوگا، اللہ خوش ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب خوش ہوگا تو پھر ہی ہے نا کہ وہ جنت دے دے گا، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کو جنت دے گا، بس ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں جنت دے دے۔ اور یاد رکھیں انسان کے دو گھر ہیں، حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ انسان کے لیے نا دو جگہیں ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں، ہر ایک کے لیے، اگر کوئی مر کے جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس کا بھی جنت والا گھر کسی اور جنتی کو دے دیا جاتا ہے، یہ اس کا وارث ہو گیا نا، ورث تمہوں ہاں تو وارث بنا گئے اس کا، اور اگر کوئی جنت میں چلا جاتا ہے تو اس کا جہنم والا گھر کسی اور کافر کو دے دیا جاتا ہے۔ جیسے قبر میں بھی اس کو دو ٹھکانے دکھائے جائیں گے، جو مومن ہے نیک ہے، جنت کی کھڑکی کھولنے سے پہلے، اس کا دروازہ کھولنے سے پہلے پہلے اس کو جہنم دکھائی جائے گی کہ اگر تم برائی کرتے تو یہ تھا تمہارا ٹھکانہ، اس کے بعد پھر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، تاکہ اس کے دل میں ایک شکر گزاری ہو کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی چیز سے نجات دی، کتنی بڑی چیز سے بچا لیا۔ اسی طرح پل صراط کس پہ رکھا جائے گا، جہنم کے اوپر۔ اب جب جہنم سے انسان گزرے گا اور اس کو دیکھ کے آئے گا تو سوچے اس کی شکر گزاری کی انتہا کہ اگر میں وہاں پہ پھسل جاتی تو آج میرا انجام کیا تھا، میں کس وقت کہاں ہوتی، اب سوچیں اس کی شکر گزاری کی انتہا کیا ہوگی۔ جنت کی نعمتوں پہ تو شکر گزاری ہے ہی ہے، مگر اتنی بڑی سزا سے بچ جانا، ایسی جہنم جیسی بلا سے بچ جانا، اس پہ کتنی بڑی شکر گزاری ہوگی اس کی۔ تو اس لیے یہ وراثت ہے، انسان کلیم کر سکتا ہے اپنے کسی بھی گھر کو، اللہ نے دونوں جگہوں پہ اس کے گھر بنا دی، اب چاہے وہ عمل کر کے اپنا جنت والا گھر حاصل کر لے، اللہ نے جگہ رکھی بھی ہے اس کے لیے، اور اگر بدامالیاں کرتا ہے تو جہنم والا گھر اس کا ہو جاتا ہے، جنت والا جو خالی جگہ ہے وہ تو کسی اور کو مل جائے گی۔